پچھلی کئی مجلسوں میں اخلاص کا کچھ بیان ہوا تھا، حضرت والا کے ارشادات اخلاص کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ اخلاص ساری عبادتوں کی روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ عطا فرما دے تو نہ صرف یہ کہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاں قبول ہوتی ہیں، بلکہ جو مباح کام ہیں وہ بھی اخلاص کی برکت سے عبادت بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لیے ایک شیطان بھی پیدا کیا ہے اور وہ اخلاص کے اندر خلل ڈالتا رہتا ہے مختلف طریقوں سے. اس کے نتیجے میں اخلاص کی جو ضد ہے وہ دکھاوا ہے، ریاکاری، نام و نمود، اس کے خیالات اور جذبات انسان کے دل میں پیدا کرتا رہتا ہے. تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ریا کی اصلیت یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی عبادت اور عمل خیر کے ذریعے سے وقعت اور منزلت کا خواہاں ہو، یعنی دل میں جذبہ یہ ہو کہ میں جو کوئی نیک کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، وہ لوگ دیکھیں اور اس کے دیکھنے سے ان کے دلوں میں میری وقعت پیدا ہو کہ دیکھو کتنا اچھا اس نے کام کیا، کتنی اچھی عبادت کی، کتنا یہ سخی ہے، کتنا یہ پرہیزگار ہے، کتنا لوگوں کا خیال کرنے والا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں اپنی اچھائی بٹھانے کی نیت ہو، اس نیت سے عمل کرے تو رہا ہے. تو یہی عمل جو خیر کا عمل تھا، نیکی کا کام تھا، وہ ریاکاری بن گیا، نام و نمود کا ذریعہ بن گیا، اور وہ ریاکاری جو ہے اس کو حدیث میں صرف کہا گیا ہے کہ من صلی دعائی اشرک باللہ، جو شخص ریاکاری کی غرض سے نماز پڑھے تو اس نے گویا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا، کیونکہ کام تو کرنا تھا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر اور کیا لوگوں کے پوچھنے کے ساتھ، تو وہ مجھے اچھا تھا. ارے وہ سمجھا کرے لوگ، جو کچھ بھی جس کے لیے کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو، یہ نیت ہونی چاہیے. اور یہ شیطان اس قسم سے جذبات دل میں پیدا کر دیتا ہے، اور خاص طور سے یہ ریاکاری کے جذبات ہمارے جو سماجی تعلقات ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ہے. وہی کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے تھا وہ لوگوں میں نام پیدا کرنے کے لیے کیا گیا. مثلاً ہدیہ تحفے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر، تقریبات کے موقع پر، یہ اس لیے نہیں دیے جا رہے کہ اس پر مجھے ثواب ملے گا. کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے ہدیہ، جب شادی کے موقع پر یا تقریبات کے موقع پر کوئی ہدیہ تحفے لے کے جاتے ہیں تو کیا کسی کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس لیے میں دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. یہ نیت ہے. عام طور سے نیت یہ ہوتی ہے کہ نہ دیا تو نہ کٹ جائے گی، نہ دیا تو میں معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گا، اس لیے دے رہا ہوں، بڑھ چڑھ کے دے رہا ہوں کہ نام ہو کہ بھائی فلاں نے یہ زبردست تحفہ دیا ہے، اس لیے ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ میری تقریب میں نہ دے، ہدیہ نہ دے، تو دل میں شکایت بھی ہوگی، رنج بھی ہوگا کہ بھائی یہ تو میں نے تو اتنا دیا تھا اور اس نے تو کچھ دیا ہی نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ سارا عمل جو ہے وہ عبادت نہ رہا بلکہ وہ ریاکاری بن گیا. ورنہ اگر اللہ کے لیے ہو تو پھر بدلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا. جو کام اللہ کے لیے ہو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکور. ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تم سے شکریہ چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. لہذا اگر نہ کرے وہ شکریہ بھی ادا نہ کرے تو بھی کوئی غم نہیں، اس لیے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا. اسی طرح سماجی تعلقات میں عیادت ہے کسی کی بیمار پرسی کرنا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تک وہ عیادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ جنت سے باغ میں ہوتا ہے، اتنی بڑی فضیلت. لیکن یہ کب ہے؟ جبکہ اس لیے کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اس مسلمان بھائی کا حق رکھا. لیکن اگر اس لیے ہو کہ اگر نہیں جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ نہیں گیا، یا اگر میں جاؤں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بڑا حق ادا کرنے والا ہے، اپنے ملنے جانے والوں کا حق پہچانتا ہے. یہ تو لوگوں کی خوشنودی مقصود ہو گئی، تو اس نے اس اچھے بہترین عبادت کو بیکار کر دیا اور اس سے کوئی فائدہ نصیب حاصل نہیں ہوا بلکہ ریاکاری کا بنا ہوا. ہمارے عبادتوں میں تو خیر یعنی ایسا کہ خالص دکھاوے ہی کی غرض سے آدمی نماز پڑھ رہا ہو یہ تو خیر کم ہوتا ہوگا، لیکن جو سماجی تعلقات میں جو ہمارا طرز عمل ہے اس میں ریاکاری بہت داخل ہو گئی. عیادت میں، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، اور صدقہ خیرات میں بھی یہاں تک یہ بہت زیادہ داخل ہو گئی ہے کہ نام ہو. یہ چیز جو ہے یہ اس کو انسان کو شرک تک پہنچانے والی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ لوگوں کی خوشنودی اور ان کے اندر اپنا نام پیدا کرنے کے لیے جو کام کیا جائے وہ ریاکاری ہو. البتہ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اس وقت ریاکاری ہوتی ہے جب آدمی کی نیت شروع سے یہ ہو کہ میں یہ کام نام پیدا کرنے کے لیے کر رہا ہوں. بعض اوقات کچھ ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں یہ ریاکاری میں شامل تو نہیں ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ تفصیل بیان کروا دیا، وہ سمجھ لینی چاہیے. فرمایا کہ ہمارے نیک عمل کے دیکھنے پر، یعنی جب ہم کوئی نیک عمل کر رہے ہیں اور کوئی دوسرا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس پر جو دل خوش ہوتا ہے، اس خوشی کی تین قسمیں. ایک تو طبعاً جی خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ اس شخص نے مجھ کو اچھی حالت میں دیکھا. یہ خوش ہونا ایسا ہے جیسے لذیذ کھانا کھانے سے جی خوش ہوتا ہے. طبیعت کا تقاضا ہے کہ اچھی شے سے خوشی ہوتی ہے. تو غرض یہ فرحت یہ طبیعی آثار میں سے ہے، اس کے ارادے رفع کی قدرت نہیں، ایسے خوش ہونے میں ملامت نہیں. اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے نیک عمل کو دیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اس کا ثواب ہم کو بھی ملے گا. یہ خوشی بھی مضمون نہیں. اسی لیے آپ کے بزرگوں کا قول ہے کہ ریا الشیخ خیر من اخلاص المرید. اور دوسرا یہ, تیسری قسم یہ ہے کہ اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور ہمارے لوگ متقی زیادہ ہوں گے. یہ ریا ہے اور یہ تینوں باتیں ایسی ہیں جو ہم سب کو تقریباً پیش آتی ہیں. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی اچھے کام کی توفیق ہو گئی. نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے خوشو خوشو کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اور کسی طرح کہیں کسی مصرف خیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمایا. کوئی اچھی بات دوسرے کو سنانے کی توفیق عطا فرما دی. تو اس اچھے کام کے اوپر دل خوش ہو رہا ہے. تو یہ جو دل خوش ہو رہا ہے اس کو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوشی ہو رہی ہے یہ کہیں ریاکاری تو نہیں, یہ کہیں مضمون تو نہیں ہے, کوئی بری بات تو نہیں ہے. خاص طور سے اس وقت جبکہ اچھا کام کرتے ہوئے کسی دوسرے نے دیکھ لیا تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارا اچھا کام اس کے سامنے آ گیا, اس سے خوشی ہوتی. اس سے بعض اوقات یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ اس نے دیکھ لیا مجھے اچھا کام کرتے ہوئے, یہ ریاکاری ہو. بہادر فرماتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ جب کام کر رہے تھے اس وقت یہ مقصود نہیں تھا کہ کوئی دیکھے اور اس کے دیکھنے سے مجھے خوش کرا دے. ہو کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کیا گیا تھا, خوشی کی رضامندی کے لیے کیا گیا تھا. لیکن کام کے دوران کسی اور کی نظر پڑ گئی تو دل خوش ہو گئے کہ بھائی ہمارا اچھا کام اس کے ہم اس کے علم میں آ گیا. تو یہ کوئی ریاکاری نہیں, یہ طبعی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے غیر اختیاری امور کا ہمیں مکلف نہیں کیا. یہ غیر اختیاری طور پر جو کسی آتی ہوئی یہ انشاءاللہ کسی مواخذے کی موجب نہیں ہوگی. اور اس کی خود حدیث میں کھڑا ہے. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن. جب تمہیں اپنا اچھے کام کر کے دل میں خوشی ہو اور برا کام کر کے دل میں رنج ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک صحابی نے اس مرتبہ بالکل بین ہی یہ بات پوچھ لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ, بعض اوقات ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی حاصل ہوتی ہے, تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے کہ خوشی اس کے اوپر ہو رہی ہے اور خاص طور پہ اگر کوئی دوسرا بھی دیکھ لے اس حالت کو. تو آپ نے فرمایا تلک عاجل عذر المؤمن, کہ یہ تو مومن کا نقد انعام ہے. یعنی اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں, یہ مومن کا نقد انعام ہے. اللہ تعالیٰ اصل اجر کے انسان آخرت میں ادا فرمائیں گے, لیکن نقد دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نقد خوشخبری ہے جو اس کو دی جا رہی ہے کہ بھائی تمہیں خوشی ہوئی ہے تمہیں نئے کام پر, ان شاء اللہ اس کا تمہیں اجر ملے گا آخرت. تو یہ کوئی فی نفسی ہی کوئی بری بات نہیں, نہ اس کے اوپر کوئی مواخذہ ہے, نہ کوئی گناہ ہے, نہ انشاءاللہ اس کے اوپر گرفت ہوگی, نہ اس کو ریاکاری میں سمجھا جائے گا. جبکہ تم نے کام اپنے اللہ کے لیے کیا تھا, بھی نظر پڑ گئی کسی دوسرے کی اور اس سے خوش جاتے ہو. لیکن چونکہ یہ ہے معاملہ نازک کہ دوسرے کے دیکھنے سے خوشی ہو رہی ہے, یہ کل کو تمہیں کہیں اس پر آگاہ کرتے چلو گے اور خوشی حاصل کرو گے تھوڑی سی, اور اب کام اسی غرض سے کرنے لگو کہ بھائی یہ خوشی ہمیں دوبارہ حاصل ہو, دوبارہ حاصل ہو. تو یہ خطرہ ہے اس کو اس کے آگے بڑھ جانے کا, تو لہذا اس کا بھی علاج چاہیے. علاج یہ چاہیے کہ ایسے موقع پر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے حضرت عارف رضی اللہ تعالیٰ سے رجوع, کہ جب ایسا ہو کہ اپنا کوئی اچھا کام دوسرے کی نظر میں آ گیا اور اس نے تعریف بھی کر فرض کرو, اور تعریف سے مجھے بھول ہوا کہ یہ دوسرا آدمی میری تعریف کر رہا ہے, تو اس وقت تم اپنے اللہ سے رجوع کرو کہ یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہے, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے میری اچھی حالت اس کے سامنے ظاہر فرمائی. اگر میرے عیوب اس کے سامنے آتے, اگر میری اصل حقیقت اس کے سامنے آتی تو یہ نفرت کرتا, یہ مذمت کرتا, تو اس کو برا سمجھتا. لیکن آپ نے اپنا فضل و کرم سے میرے عیوب چھپا دیے اور اچھائی اس کو بظاہر فرما دی, لہذا میں اس کے اوپر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ. دل ہی دل میں فوراً یہ دل میں یہ بات پیدا کرو, زبان سے کہو یا نہ کہو دل میں کہہ لو کہ اللہ آپ کا فضل و کرم ہے, میری اچھی حالت اس کے سامنے ظاہر فرمائی اور اس کی وجہ سے اس کے دل میں نیک گمان پیدا فرما دیا. ورنہ اگر میری اصل حقیقت ظاہر ہوتی, میرے عیوب اس کے سامنے آتے تو یہ کبھی بھی مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتا, مجھ سے نفرت کرتا. یہ علاج ہے اس کا کہ کہیں آگے چل کر یہ چیز حب جام میں اور ریاکاری میں تبدیل نہ ہو جائے. تو ایک تو یہ کر لو, دوسرے یہ کر لو کہ بھائی اسے تعریف کی ہے دیکھنے والے نے تو بے شک تعریف کی ہے, لیکن اس کی تعریف سے مجھے کیا حاصل, اس کی تعریف مجھے جنت میں نہیں پہنچا سکتی, اس کی تعریف مجھے جہنم سے نجات نہیں دلا سکتی, اس کی تعریف کرنے سے میری آخرت کا انجام درست نہیں ہو سکتا, لہذا اس کی تعریف کرنے سے کیا حاصل. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جن کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے وہ راضی ہو جائے, وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میرے بندے نے یہ میرا یہ کام میرے لیے کیا. تو یہ بھی تصور کر اس وقت دل دل میں اس کا تصور کر, اس کی تعریف سے کیا حاصل. ہمارے حضرت والد والد رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندی کی مثل بیان فرمایا کرتے تھے کبھی کبھی, اور ہے بڑی معنی کے. وہ فرماتے تھے یہ ہندی زبان میں دوہے ہوتے ہیں, تو اس میں یہ ایک دوہا تھا, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہ, پیا جس کو چاہے سہاگن وہ. اور اس کا قصہ یہ تھا کہ ایک عورت تھی, ایک لڑکی تھی, اس کی شادی ہو رہی تھی, تو شادی ہونے کے وقت میں اس کو دلہن بنایا جا رہا تھا, تو اس کی سہیلیاں اس کو دلہن بنا رہی تھی, اس کا سنگار بٹار کر رہی تھی. تو اب وہ ایک سہیلی آتی ہے, آ کے کہتی ہے کہ تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تیرے یہ زیور بڑا اچھا لگ رہا ہے, تیرا یہ سنگار بہت اچھا لگ رہا ہے. دوسری آتی تو بہت پیاری لگ رہی ہے. تیسری آتی پھر وہ تعریف کرتی, تو سب یہ تعریف کر رہی تھی سہیلیاں اس کی, مگر وہ خاموش تھی, کسی تعریف کے جواب میں کچھ بولتی نہیں تھی. تو کسی سہیلی نے اس سے کہا کہ ارے اتنی تیری تعریف ہو رہی ہے اور تیری سہیلیاں تجھے اس طرح اچھا سمجھ رہی ہیں, تو تو کچھ جواب نہیں دیتی, کچھ شکریہ, کوئی شکریہ ہی کہہ دیتی کہ بھائی شکریہ بہت بہت آپ کا, پھر آپ نے مجھے ایسے کہا, کوئی نہ شکریہ کہا, نہ کوئی اس کے اوپر کوئی رد عمل ظاہر کیا, نہ کوئی خوشی کا اظہار کیا,
اتنی تاریخ ہو رہی ہے سبھی کو خوشی ہوتی. تو اس نے کہا میں شکریہ تو ادا کرتی ہوں سب کا سب نے تعریف کی ہے, لیکن اس کی تعریف ہو سے مجھے کیا ملے گا؟ بات تو کہہ رہے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں تعریف ہو جائے, اور وہ یہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ خوبصورت ہے یہ اچھی ہے, اور وہاں تعریف ہو تب تو اس کا فائدہ ہوگا مجھے, اور یہ سہیلیاں تو مجھے تعریف کر کے بھاگ جائیں گی, یہ تعریف کر کے مجھے خوبصورت قرار دے کے خوبصورت قرار دے کر اچھے قرار دے کے یہ تو بھاگ جائیں گی اپنے اپنے گھروں کو. ساری زندگی مجھے جہاں نباہ کرنا پڑے گا, وہاں اگر تعریف نہ ہوئی اور وہاں لوگوں نے وہاں مجھے اچھا نہ سمجھا گیا تو میں اس یہ ان کی تعریف کس کام کی؟ تو ہمارے والد ماجد پتہ اللہ اپنا لوگ فرمایا کر سکتے کہ دیکھو ایک نادان لڑکی اس کو اتنی سمجھ ہے کہ کس کی تعریف معتبر ہے کس کی معتبر نہیں ہے, کس کی تعریف سے فائدہ ہے کس کی تعریف سے فائدہ نہیں ہے. تو ہم لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اس نادان لڑکی سے زیادہ نادانی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعریف کی خاطر اس سے پھول جاتے ہیں, اس کی وجہ سے بہت سے کام جو ہے وہ تعریف کی خاطر کرنے لگتے ہیں کہ بھائی ہماری تعریف ہو. ارے ہو بھی گئی تو کیا ہے, وہ تعریف اس نے کر بھی دی تو ہوا میں اڑ جائے گی وہ تعریف. لیکن اگر وہاں تو سب نے تعریف کی اللہ بچائے اور وہاں جا کے پٹائی ہو اور وہاں جا کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو کیا حاصل اس تعریف کا؟ لہذا یہ بھی اس کی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا حال دوسرے کے اوپر ظاہر فرمایا, علوم سے کی ستائی فرمائی, اور ساتھ میں یہ سوچو کہ اصل تعریف تو کسی اور کی ہے. وہاں جا کر یہ کوئی ہے کوئی وہ کہہ دے کہ وہاں جا کر یہ تعریف ہو یہ کہہ دے کہ خود خلی فی عبادی ود خلی جنت یا مطمئنہ خود خلی فی عبادی ود خلی جنتی, وہاں کہہ دیا جائے وہاں یہ تعریف ہو جائے تو بے شک وہ ہے کام کی چیز. یہ مخلوق کی تعریف سے کہا ہے, تعریف نہ تعریف کا پروبر ہوتا نہ ملامت کا پروبر ہوتا. تعریف یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بٹھا دے اپنی رحمت سے, تو پھر شیطان کے مکائد جو ہوتے ہیں ان سے حفاظت ان چیزوں سے ہوتی ہے. تو اگر کوئی عبادت کی توفیق ہوئی ہے کسی نیک کام کی توفیق ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے تو پہلے شکر ادا کرو اس توفیق کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی, اس کی توفیق نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا, اور اس بات پر شکر ادا کرو کہ اچھی حالت لوگوں کے سامنے آئی ہے, اور ساتھ میں یہ سوچو کہ ان کی تعریف کا کچھ حاصل نہیں, اور ایسے موقع پر استغفار بھی کر لیا جائے یا اللہ اگر میرے دل میں کوئی ریاکاری نام و نمود کے جذبات پیدا ہوئے ہیں تو اللہ اپنے رحمت سے مجھے معاوضہ کروا دی. رجوع الی اللہ, حاصل یہ کہ اس جیسے مواقع پر اگرچہ غیر اختیاری طور پر خیالات آئے ہیں لیکن ان کو ریاکاری کا حب جاہ کا نام و نمود کا ذریعہ بنانے سے بچانے کے لیے یہ رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرو. ہمارے والا صلی اللہ تعالیٰ سے روز بار بار ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے ہیں ہر معاملے میں رجوع اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. تو یہ مواقع خاص طور پر رجوع اللہ سے ہے. میں نے اپنے حضرت سے سنا, خود کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا, حضرت والا ہی کی زبان سے سنا تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ جو کوئی شخص کوئی اچھا کام کر کے عبادت کر کے یہ دو لفظ کہہ دے الحمدللہ استغفر تو شیطان کہتا ہے کہ اس نے میری کمر توڑ, کیونکہ یہ جو اچھا کام کر کے اگر دل میں عجب پیدا ہونے والا ہے, دل میں بعض اوقات ایسے ہی خیال آ جاتا ہے کہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہو گیا, تو بڑا بزرگ ہو گیا, تو نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا, اس کا بڑا تیر مارا، یہ خیالات دل میں آتے ہیں. تو ان خیالات کا توڑ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر، یعنی میں اپنی طرف سے مجھے توفیق، میں اپنی طرف سے قادر نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر جو کچھ توفیق ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، لہذا شکر ہے اللہ. اور یہ جو الٹے سیدھے خیالات آنے کا دل میں دائیا پیدا ہو رہا ہے، یہ استغفر اللہ، اس پر میں استغفار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور اس حالت میں کوئی دوسرا اسے دیکھ لے اور طبیعت کو اس کی وجہ سے خوشی ہو، تو فی نفسہ یہ کوئی قابل مواخذہ نہیں. البتہ یہ کرنا چاہیے کہ اپنے کام سے کام رکھے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، لہذا اپنے آپ کو ذرا زیادہ کچھ بہتر طریقے سے عبادت کرنے والا انہیں بنائے اسے. یعنی ویسے تو نماز پڑھ رہے تھے اپنے عام طریقے کے مطابق، دوسرے کی نگاہ پڑ گئی تو اب ذرا زیادہ خوشی خوشی پیدا ہو گئی، اب زیادہ لمبے رکوع کر لیے، زیادہ لمبے سجدے کر لیے، زیادہ لمبی قراءت کر لی، دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے یہ پھر ریاکاری ہو. لہذا جیسے پڑھ رہے تھے، جس طرح بھی پڑھنے کا معمول تھا اسی طرح جاری رکھو، اسی طرح اس کے اندر کوئی مزید بہتری اس وجہ سے پیدا نہ کرو کہ دوسرا دیکھ رہا ہے، بلکہ اپنے معمول کے مطابق عمل کو جاری رکھو، اس کے اندر کوئی مزید اضافہ یا بہتری پیدا کرنے کی اس وجہ سے کوشش نہ کرو کہ دوسرا دیکھ رہا ہے، وہ نریاکاری ہو. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ بھائی جو فرائض ہے نا، وہ تو مسجد ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کرنے چاہیے، وہ تو اس کی تو جماعت جو ہے ضروری ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنا، لیکن جو نوافل ہیں ان کو حتی الامکان آدمی کو تنہائی میں ادا کرنا، جتنی تنہائی میں ادا کرے گا اتنا ہی انشاءاللہ اس میں اخلاص زیادہ ہوگا. کیونکہ جب مجمع کے سامنے آدمی پڑھتا ہے تو اس میں شیطان یہ خیالات ڈالی بیٹھا رہے ہیں، الٹے سیدھے خیالات دل میں آ جاتے ہیں. تو اس واسطے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا کہ اکثر و بیشتر فرض فرائض کے بعد جو سنت نوافل ہیں وہ گھر میں پڑھا جاتے ہیں. اور یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فرائض کے سوا باقی تمام نمازوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد میں پڑھنے کے مقابلے. فرائض کا تو مسجد میں پڑھنا، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اس میں کوئی آدمی اس واسطے جماعت میں رہ جائے کہ بھائی رویا پیڑی نہ ہو جائے، یہ غلط بات ہے. وہاں پر تو ضروری ہے کہ جماعت ہی میں سے نماز پڑھے، لیکن فرائض کے علاوہ باقی سنت نوافل میں اصل یہ ہے کہ وہ تنہائی میں پڑھے آدمی، وہ ہو اس کا اللہ ہو، تیسرا بیچ میں حائل نہ ہو، اور اس طرح اس کے ریاکاری کے اندیشوں سے بھی اس میں حفاظت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. البتہ ہمارے فقہاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے یہ فرما دیا کہ جو سنن موقعہ ہے، سنت موقع وہ مسجد میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اگر اندیشہ ہو کہ گھر میں جاؤں گا تو گھر میں کام دھندے میں لگ جاؤں گا، چھوٹ نہ جائے کام، گھر کے کام دھندوں میں لگ کر وہاں کہیں چھوٹ نہ جائے، یا کم از کم اتنا ہو کہ جو جتنی تعجیل مستحب ہے سنتوں کی ادائیگی میں اس میں نقصان آ جائے، تاخیر ہو جائے زیادہ، تو اس لیے کہا کہ سنت موقع جبھی مسجد میں پڑھ لوں. البتہ نوافل جو ہیں ان کے بارے میں افضل یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے جائیں، تنہائی میں پڑھے جائیں، جتنا تنہائی میں پڑھو گے اتنا ہی انشاءاللہ اخلاص زیادہ ہوگا اور ریاکاری کے اندیشوں سے حفاظت ہوگی. اور حقیقت یہ ہے کہ بندے کا جو تعلق تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے وہ مجمع میں نہیں ہو سکتا, وہاں تنہائی کے اندر بس وہ ہو اس کا اللہ ہو اس طرح عبادت انجام دے تو یہ بہتر ہے. تو جو آدمی گھر میں جا کر تنہائی میں پڑھ سکتا ہو اور اس کو کوئی مانے نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ ہو تو افضل یہ ہو کہ وہاں جا کے پڑھے, لیکن جہاں اندیشہ ہو کہ بھائی چھوٹ جائے گا سنت سے چھوٹ جائے گی تو پھر بے شک مسجد میں پڑھے گا سنت میں. تو تنہائی میں عبادت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ یہ ریاکاری کے اندیشوں سے حفاظت ہو, اور اگر کہیں ہو جائے تو پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ حضرت کر. دوسری قسم حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ ہمارے آپ کی کرنے کی نہیں ہے, وہ یہ کہ خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے دوسرے سے دیکھنے سے کہ یہ بھی مجھے دیکھ کر یہ بھی اچھا عمل کرے گا تو اس کا ثواب مجھے ملے گا, یعنی جس طرح اس نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اسی طرح یہ بھی پڑھے گا دیکھ کر تو میں اس کا سبب بن گیا, اور جب کوئی شخص کوئی کسی نیک عمل کا سبب بن جائے تو اس کا ثواب اس کو ملتا ہے. یہی نیت صحیح ہے یہ بری نہیں ہے. اور اسی کو صوفیاء کرام کے یہاں کہا گیا ہے کہ ریا الشیخ خیر من اخلاص المرید, کہ شیخ کا دوسروں کو دکھانا یہ مرید کے اخلاص سے زیادہ بہتر ہے. تو یہاں دکھانے سے مراد یہ ہے کہ اس لیے یہ دکھانا اس لیے ہے تاکہ یہ مجھے دیکھ کر میری تقلید کرے اور میرا اتباع کرے اور میری طرح یہ بھی ایسا ہی عمل کرے, تو یہ جو ہے یہ بڑی نازک بات ہے کہ آدمی اس لیے کر رہا ہے تاکہ دوسرا دیکھ کر وہ بھی ایسا ہی کرے. مطلب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ خاص طور پر کسی کار خیر میں چندہ دے رہا ہے تو آدمی بہتر یہ ہے کہ چھپا کر دے, حدیث میں ہے کہ اس طرح صدقہ کرے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو, لیکن اگر اس کو معلوم کراتے ہیں اس کا کوئی اعلان کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہو کہ دوسرے لوگ بھی متوجہ ہوں گے تو یہ نیت بری نہیں ہے یہ نیت صحیح ہے. اور شیخ بعض اوقات کو عمل کرتا ہے مریدوں کے سامنے وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ یہ مجھے دیکھ کر یہ بھی ایسے کرے, تو ریا اس سے خیر من اخلاص المرید کا معنی یہ ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے کرنے کی نہیں ہے, یہ بات یہ ہے وہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام تک پہنچا دیا اپنے فضل و کرم سے کہ وہ اخلاص کا پیکر بن گئے, ان کے دل میں ریاکاری کا کوئی شبہ بھی آتا بھی نہیں, وہ اگر یہ کام کریں تو ٹھیک ہے, لیکن میں اور آپ اگر اس فکر میں رہیں گے تو شیطان اسی میں جا کے کھنڈک ڈال دے گا اور کہیں لے جا کے وہ ہمیں پٹک دے گا. اس واسطے یہ ہمارے کرنے کا نہیں ہے, لیکن حضرت نے وہ قسم بیان کی ہے ان حضرات کے لیے جو واقعتاً قابل تقلید ہوں واقعتاً قابل اقتداء ہوں اور ان کے کرنے سے واقعی یہ فائدہ حاصل ہو سکتا. تو یہ دو خوشیاں تو ہیں ٹھیک, باقی جو ہے جتنی خوشی اس وجہ سے کہ بھائی لوگوں نے دیکھا ہمارا نام ہو جائے گا لوگوں نے دیکھا تعریف کریں گے یہ ریاکاری ہے, اور یہ خوشی بالکل حرام ہے اس خوشی کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کرنا, تو اس سے بچنے کی یہ صورت ہے. اور بھائی سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرنے کا موقع آئے, نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو عمرہ ہو حج ہو صدقہ ہو خیرات ہو تعلیم ہو تبلیغ ہو, اس کے شروع کرنے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, جو کرنا ہو اے اللہ آپ کے لیے کر رہا ہوں آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے علاوہ دوسروں کی رضا جوئی مقصود نہیں ہے, آپ اپنے فضل و کرم سے مجھے اخلاص کامل کے ساتھ یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ریاکاری کے نام و نمود کے جذبات سے اللہ ہماری حفاظت کرے. اس دعا سے لے رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے ہر کام کرو، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ اخلاص کی دولت عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ عالمی ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے تمام کاموں میں اخلاص عطا فرما. یا اللہ اپنی رضا جوئی کی فکر عطا فرما. یا اللہ آخرت کی فکر عطا فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہر طرح کے شیطانی رسائل اور رسائل سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو کہ تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنی رحمت سے ان سب کی جی مرادوں کو پورا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين. www.deenislam.com اس اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، اور اس کے ساتھ اصل حاضر کے جدید مسائل جن کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے اور اس کے بارے میں قرآن سنت کی روشنی میں صحیح رہنمائی کرنا ہے. توحید رسالہ کے حملوں کا معتدل جواب اور دنیا بھر کے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقاف و کمالات اور تعلیمات سے آگاہی پروگرام میں شامل ہے. اس اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمان کے جذبات کو بیدار رکھنا ہی اس کوشش کا حصہ ہے. صدر جامعہ دارالعلوم کراچی مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام سپریم کورٹ آف پاکستان مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدرسہ اور مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی حضرت مولانا مفتی عبد الرؤوف چکر کی صاحب مدرسہ کی ہفتہ وار اسلامی مجالس براہ راست بیان اور دیگر علماء پاک و ہند کی تقاریر بھی اب انٹرنیٹ پر اس ویب سائٹ پر سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح آپ کے مسائل اور ان کا حل یعنی آن لائن دارالخدا اور مدارس دینیہ کے سالانہ نتائج بھی گھر بیٹھے بآسانی استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.